الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حدیث شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے مجھ سے قبل کے انبیاء اور رسولوں کی امتیں پیش کی گئیں، کسی پیغمبر کے ساتھ چند افراد ہوتے تھے، کسی کے ساتھ دس بیس تیس کی گنتی میں، اور کسی کے ساتھ سو دو سو تین سو، اور کچھ پیغمبروں کے ساتھ ہزاروں میں تعداد تھی. پھر ایک امت پیش کی گئی جو تعداد میں بہت بڑی تھی، زیادہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کس کی امت ہے، تو جواب دیا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کی امت کو کثرت تعداد عطا فرمائی تھی، اور پھر اس کے بعد ایک ایسی امت پیش کی گئی کہ جو تاحد نگاہ پھیل گئی، میدان اور پہاڑ اور وادیاں وہ سب کچھ ان سے بھر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور اپنی امت کو گزشتہ تمام انبیاء کی امت کے مقابلے میں زیادہ پانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ارشاد ہوا، ارضیت یا محمد، اے میرے محبوب، کیا اب آپ راضی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم یا رب، میں بہت زیادہ خوش ہوں. اور یقیناً یہ خوشی کی بات ہے کہ ایک جمع غفیر اور لا تعداد انسان ایک پیغمبر کے اوپر ایمان لے آئے، ہدایت کے راستے پہ آ جائیں اور ان کی نجات ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ارشاد ہوا، انما هؤلاء سبعین الفا، یہ جو آپ کو لا تعداد انسان نظر آ رہے ہیں، یہ جو آپ کی امت ہے، ان میں ستر ہزار ایسے لوگ ہیں، یدخلون الجنة بغیر حساب، جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے. اور پھر مزید آگے تفصیلی حدیث کے اندر ان لوگوں کے چار اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرمائیں گے. اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ادعو اللہ ان یجعلنی معہم، اللہ سے دعا کیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں جو بغیر حساب کتاب کے جنت جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے حق میں اور ان کو بشارت دی. جب صحابہ نے دیکھا کہ اتنا زبردست موقع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس کو حاصل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو رد نہیں فرماتے, تو دیگر صحابہ کرام بھی کھڑے ہونے لگے اور ہر ایک نے یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقکم بہا عکاشہ, اس معاملے میں عکاشہ آپ لوگوں سے نمبر لے گیا ہے. اس لیے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مومن کا جذبہ ایمانی اور اس کا اخلاص, اس کا شوق وہ آدمی کو اور ایک مومن کو اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ کسی بھی نیکی میں وہ سب سے آگے ہو جائے. اور اگر اس طرح یہ سلسلہ شروع ہو جاتا تو تمام صحابہ کرام ایمان لائے ہی اس مقصد کے لیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہو جائے اور نجات مل جائے, تو سب کے سب یہ درخواست کرنے لگتے. تو یہ اکلام اتنا ہی سلسلہ شروع ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت عکاشہ کے لیے دعا فرما کے مزید کو تسلی دی لیکن اس معاملے کے اندر شامل نہیں فرمایا. بہرحال جو چار صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان چار صفات والوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے, ان میں جو پہلی صفت بیان کی گئی ہے ہم الذین لا یسترقون, یہ وہ مسلمان ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے. جھاڑ پھونک کو اس زمانے میں دم بھی کہہ سکتے ہیں, اگر وہ غلط طریقوں سے ہو رہا ہے تو اسے سحر بھی کہہ سکتے ہیں, اسے جادو بھی کہا جاتا ہے, اسے سفلی بھی کہتے ہیں, اسے کہانت بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسا باب ہے کہ جس کے بارے میں عام طور پہ ہمارے بھائی افراط یا تفریط کا شکار ہو گئے ہیں, اور اس سلسلے میں کچھ وضاحت کے ساتھ میں آپ کے سامنے کلام رکھنا چاہتا ہوں تاکہ علم میں بھی اضافہ ہو جائے, عقیدہ بھی درست ہو جائے اور گمراہی سے بچا جا سکے. کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کا دم کرنا, ہر قسم کا تعویذ وہ ناجائز ہے, حرام ہے, اور یہاں تک کہ اس کو شرک قرار دیا جاتا ہے. اور دوسری طرف ہمارے کچھ ایسے بھائی ہیں کہ جن کی زندگی کا دار و مدار ہی ان چیزوں کے اوپر ہے, اور ان کے خیال میں دنیا کا کوئی بھی اہم مہم کام نہ کسی تعویذ کے بغیر ہو سکتا ہے, نہ وہ وظیفے کے بغیر ہو سکتا ہے, نہ وہ کسی عامل سے رابطہ کیے بغیر ہو سکتا ہے. رشتہ نہیں آ رہا تو وظیفہ چاہیے, تعویذ چاہیے. نوکری نہیں لگ رہی تو یقیناً کوئی ایسے کلمات ہونے چاہیے بڑے عامل صاحب کے. اولاد پیدا نہیں ہو رہی تو کسی نے جادو کیا ہے, اب اس کا توڑ ہونا چاہیے. تو البتہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دوسری طرف کے لوگ ہیں وہ اسی کو مکمل طور پہ دین اور اسی کو ایمان سمجھتے, اور ہمارے علماء حق, ہمارے اسلاف اہل حق اور ہمارے آئمہ, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کا نمونہ بنایا. نہ وہ ان چیزوں کو حرام ناجائز مطلقاً کہتے ہیں اور نہ ہی اس کو مکمل طور پہ ایک مومن کی زندگی کا انحصار سمجھتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ دونوں کی طرف دلائل بھی موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی روایت پیش کی ہے اس میں فرما رہے ہیں کہ بغیر حساب کتاب کے جو جنت میں داخل ہوں گے ان میں پہلی صفت یہ پائی جائے گی کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے. تو جو منکرین ہیں وہ فوراً کہہ دیتے کہ دیکھیے حدیث کے اندر فرما دیا کہ جھاڑ پھونک کرنے والا جنت نہیں جائے گا، لہذا اس سے توبہ کی جائے. حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. ہمارے علماء، ہمارے محدثین اور محققین، ان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو مشرکین تھے اور جو غیر اللہ کو پوجنے والے تھے، ان کا ایک عجیب اور غریب طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ کچھ نامعلوم قسم کے کلمات جسے انتر منتر کہنے وہ پڑھا کرتے تھے، اور بڑے یقین سے وہ یہ کہتے تھے کہ ان الفاظ کو پڑھنے والا لا علاج بیماری کا جو مریض ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور جو مشکل میں پھنسا ہوا ہے وہ نکل آئے گا، جو پریشانی میں ہے اس کی پریشانی دور ہو جائے گی. اور وہ ان الفاظ کو با اثر بھی کہتے تھے اور سمجھتے بھی تھے. اسی طرح اگر کوئی مشکل میں ہو جائے تو اس کے گلے میں تمائم لٹکا دیے جاتے تھے، اور اسی طرح روکا لٹکا دیے جاتے تھے. اور یہ عقیدہ تھا ان کا کہ یہ جو درمیان میں جو چین ہے، جو دھاگا ہے، جو چیز لٹکی ہوئی ہے، یہ اس کو مرض سے نجات دلا دے گی، اور اس کے اندر جو منتر لکھا ہوا ہے اس سے اس کی نجات ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید اور دین اسلام کا پیغام عام فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کی جو بدعات اور مشرکانہ حرکات تھیں ان کا بھی انکار فرما دیا، اس کو حرام ناجائز قرار دیا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اروکا و تمائم، کہ جو تمیمہ ہے یہ شرک ہے. تمائم تمیمہ کی، تمیمہ کے لیے جب مترجمین نے الفاظ تلاش کیے تو وہ اردو میں کوئی لفظ نہیں ملا، تو عوام کو آسانی سے سمجھانے کے لیے ترجمہ کر دیا کہ جو تعویذ ہے یہ شرک ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. آپ محققین علماء کرام سے، محدثین سے اور وسیع الاطلاع علماء سے جب آپ رابطہ کریں گے اور ان سے اس مسئلے کی بابت پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ دراصل جو تمیمہ عربی میں کہا جاتا ہے یہ ایک سیپ ہوتی ہے جو سمندر میں پائی جاتی ہے، اس کے اندر دھاگا گزار کے وہ بچوں کے گلوں میں لٹکا دیا جاتا تھا، اور اس کے اوپر ایسے کلمات پڑھے جاتے تھے کہ جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی تھی، اور اس میں ایسے انتر منتر پڑھے جاتے تھے کہ جس کا ان کو خود بھی پتا نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن بڑوں سے سنا اور چھوٹوں کی طرف منتقل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ صحابہ کرام اور تمام امت مسلمہ کو منع فرما دیا کہ اس چیز سے دور رہو، یہ اللہ تبارک و تعالی سے ایک مومن کو دور کرنے والی اور العیاذ باللہ شرک کا مرتکب کرنے والی چیزیں ہیں. اسی طرح ایک عام سا آدمی ہوتا ہے اور نہ جانے اس نے آخری دفعہ وضو بھی کب کیا ہوگا، لیکن وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس روحانی طاقتیں ہیں، اور بظاہر جب وہ کوئی وظیفہ دیتا ہے، کوئی جادو کرنے کا عمل دیتا ہے تو وہ نظر بھی آتا ہے، عمل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان بھائیوں کے لیے اس میں آزمائش رکھی ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ تو اعلی ترین ایمان والے، اعلی ترین عقیدے والے، درجے والے فرد تھے. ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. ہاں، جو جنات اور شیاطین تھے وہ کفر کے مرتکب ہوتے تھے اور لوگوں کو سحر سے دھوکہ دیتے تھے. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تمہید بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کائنات کے اندر بہت ساری اشیاء ہیں، مخلوقات ہیں، آپ غور کیجئے گا اور ہر اس شے کے اندر اللہ نے اس کو اپنی خاصیت عطا کی. پانی کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ آگ بجھا دیتا ہے, وہ زرخیزی پیدا کرتا ہے, پیاس لگے تو پیاس کو ختم کرتا ہے, ڈی ہائیڈریشن کو ختم کر کے انسان کو ہائیڈریٹ کر لیتا ہے. آگ جو ہے وہ جلانے والی ہے اور اس کو یہ اثر اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا. جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے, تو وہ وہی آگ جو جلانے والی ہے وہ گل گلزار بن جاتی ہے. اسی طرح ہوا ہے, اسی طرح مٹی ہے, اسی طرح حیوانات اور جنات اور شیاطین اور ملائک, ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیات عطا کی ہیں. جو شیر کے اندر طاقت ہے وہ مجھ میں اور آپ میں نہیں ہے. جو ہاتھی کی جسامت ہے ہم جتنا بھی زور لگا لیں لیکن ہم اتنا بڑا نہیں ہو سکتے. لیکن انسان کو جو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیات عطا فرمائی ہے, اس کو علم کی خصوصیت دی, اس کو فہم کی خصوصیت دی, اس کو لکھنے پڑھنے کی خصوصیت دی. شعر کو آپ جتنا بھی تعلیم یافتہ کر لیں وہ ایک ادنا سے بچے کی تعلیم سے بھی ہزاروں درجے کم ہوگا. اسی طرح جنات کو بھی کچھ خصوصیات عطا کی ہیں جو ہمیں حاصل نہیں ہیں. نہ نظر آنا یہ جنات کی خصوصیت ہے. لمحہ بھر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانا اگر ہم اور آپ چاہیں تو نہیں جا سکتے, لیکن جنات اور شیاطین کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے. اسی طرح ملائکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بے مثال صفات رکھی ہیں. نہ وہ کھاتے ہیں, نہ وہ پیتے ہیں, نہ ان کو شادی کی ضرورت ہے, نہ ان کو آرام کی ضرورت ہے, نہ ان کو نیند کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی کی عظیم قدرتیں ہیں. تو یہ جو جنات اور شیاطین کو جو خصوصیت دی گئی ہے, اس سے ہمیں اور آپ کو متاثر ہونے کی یا امپریس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہی عطا ہے, اپنا کوئی کمال نہیں ہے اس میں ان کا. اور ان جنات اور شیاطین میں سے پھر کچھ ایسے سرپھرے اور نافرمان ہوتے ہیں جو کہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس سے کہتے ہیں کہ تم غیر اللہ سے مدد مانگو, تم ایسے الفاظ کہو کہ جس سے تم اللہ کی وحدانیت کا انکار کر لو والعیاذ باللہ, تم ایسے الفاظ کہو جس سے شرک ہو جائے تاکہ ان کو تسکین ہو, ان کی شیطانیت کو تسکین ہو. اور پھر وہ کرنے کے بعد وہ جو عمل ہوتا ہے معمولی سا ان کے لیے, جیسے میرے لیے اور آپ کے لیے چلنا ہے, بیٹھنا ہے, اٹھنا ہے, اسی طرح ان کے لیے ہوا میں چلنا ہے, وہ عمل کر کے دکھا دیتے ہیں اور لوگ واہ واہ کرتے ہیں. مثلاً کسی کی کوئی شے گم ہو گئی ہے, کوئی چیز گم ہو گئی, ہمیں نہیں معلوم کہاں ہے, لیکن ایک شیطان العیاذ باللہ آپ سے رابطہ کرے اور کہہ دے کہ تم غیر اللہ کو مان لو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لو, تو میں ابھی وہ سمندر سے نکال کے آپ کو لا کے دے دیتا ہوں, تو یہ کتنا خطرناک سودا ہے. لیکن ہمارے مسلمان بھائی نا علمی میں جہالت کی وجہ سے اس قسم کے سلسلوں میں پڑ جاتے ہیں اور اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں. تو جو جھاڑ پھونک ہے یا تعویذ اور دم ہے, اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. اس میں نہ آپ کو مبالغہ کرنا ہے اور نہ ہی آپ کو انکار کرنا ہے, اس لیے کہ حدیث شریف میں باقاعدہ موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کچھ کلمات تعلیم دیے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ تبلیغ فرمائی تھی کہ جب تم بیمار ہو جاؤ یا کوئی تم کو مشکل لاحق ہو جائے تو حدیث شریف میں باقاعدہ الفاظ آتے ہیں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, مزید تفصیل ومن شر کل ہامہ ومن شر عین اللامہ, اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی بیمار کو لایا جاتا تھا تو آپ اس کے اوپر دم فرمایا کرتے تھے, دعا پڑھتے تھے, اللہم رب الناس اذهب الباس لا شافع الا شفاؤک شفاء لا يغادر سقما, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دیا کہ تم یہ الفاظ پڑھ کر بیمار کے اوپر دم کرو گے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اور فضل سے ٹھیک ہو جائے گا. اصل حقیقت یہ ہے کہ کلمات کا اثر ہوتا ہے, اور جب کوئی غلط کلمات کہے, ایسے کلمات کہے کہ جس سے شیطان خوش ہوتا ہو, ایسے کلمات کہے کہ جس سے اس کا ایمان جاتا رہے, اور شیاطین اور اسی طرح سحار اور کہانت والے وہ خوش ہوتے ہوں, تو اس کا اثر آپ کو نظر آتا ہے. حالانکہ یہ باطل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب فرعون نے سحر اور جادوگروں کو پیش کیا, قال موسیٰ ما جئتم بے سحر, حضرت موسیٰ نے فرمایا جو تم کر رہے ہو یہ جادو ہے, ان اللہ سیبطلہ, اللہ تبارک و تعالی اس کو نیست و نابود کر دیں گے, ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, اللہ تبارک و تعالی نافرمانوں اور فسادیوں کا عمل قبول نہیں فرماتے. تو جب ایک کافر اور مشرک اور اللہ تبارک و تعالی سے دور اور ایمان کی قوت سے دور شخص کے کلمات میں اثر ہے, تو پھر وہ کلمات جو کتاب اللہ کے ہیں, جو حدیث شریف کے ہیں, جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات ہیں, جو ایمان کی قوت سے بھرپور ہیں, ایمان کے نور سے سرشار ہیں, تو ان کلمات کے اندر اثر کیوں نہیں ہوگا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سفر پر تشریف لے گئے, اور راستے میں قافلے کا جو زاد راہ تھا, کھانا پینا وہ ختم ہو گیا. ایک بستی میں جانا ہوا, وہاں جا کے آپ نے ان سے کہا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم قافلے میں آئے ہیں, اور ہمارے پاس قافلے کا سامان ختم ہو گیا ہے, ہماری مدد کرو. بستی والوں نے تعصب کی وجہ سے یا نفرت کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے, کسی قسم کی مدد کرنے سے ان کا انکار کر دیا اور ان کو اپنی بستی سے نکال دیا. اسی دوران اس بستی کے ایک سردار کو سانپ نے ڈس لیا, اور ہر ٹوٹکا کیا گیا, دوا لگائی گئی, لیکن سانپ کا زہر کم نہیں ہو رہا تھا. مشورہ کیا گیا کہ کیا کیا جائے. کہا گیا کہ اس کے اوپر اب دم کرنے کی ضرورت ہے. اب سانپ کے ڈسنے کا دم کس کو آتا ہے, پتہ کرو. تو بتایا گیا کہ بستی سے باہر کچھ افراد ہیں جو دکھنے میں مسلمان معلوم ہوتے ہیں اور مولوی صاحبان ہیں, ان کے پاس چل کے پتہ کرتے ہیں کہ کیا پتہ ان کو سانپ کے ڈسنے کا دم معلوم. وہ سب آئے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں علاج کر سکتا ہوں اس کا, لیکن میری ایک شرط ہے. تم لوگوں نے ہمارا کوئی اکرام نہیں کیا, ہماری مدد نہیں کی, میں بغیر اکرام اور مدد کے دم نہیں کروں گا. بستی والوں نے کہا کہ اکرام اور مدد تو بہت چھوٹی سی بات ہے, اگر آپ کے دم سے ہمارے سردار ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہم آپ کو بکریوں کا ریوڑ دیں گے, 120 بکریاں یا 200 بکریاں, اعلی اختلاف الاقوال. چنانچہ بات مکمل ہو گئی, حضرت ابو سعید خدری بستی میں تشریف لے گئے اور جا کر دم کیا اور سردار ٹھیک ہو گیا. اب حضرت ابو سعید خدری واپس اپنے قافلے کی طرف آ رہے ہیں اور سینکڑوں بکریاں آپ کے پاس ہیں, اب کیا کیا جائے اس کا؟ صحابہ کرام نے اس بات میں شک کا اظہار کیا کہ یہ ہمارے لیے حلال بھی ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے تو کوئی کمال نہیں کیا, کوئی محنت نہیں کی, کوئی مزدوری نہیں کی, اور اتنا سارا مال ہمیں مل گیا ہے. لہذا فیصلہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور آپ سے عرض کریں گے کہ آپ فیصلہ فرمائیے یہ ہمارے لیے جائز ہے یا حرام ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ماجرا پیش کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید سے سوال کیا کہ تم نے کیا دم کیا تھا؟ دیکھیے, غور کیجئے, کیونکہ اس کچھ ایسے دم ہیں جو جائز نہیں ہیں اور کچھ ایسے دم ہیں جو جائز ہیں. حضرت ابو سعید نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی خاص دم نہیں تھا, لیکن میں نے یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس سردار کے اوپر دم کرتا رہا یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو گیا، اور میرے ذہن میں یہ عقیدہ اور ایمان تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے مبارک کلمات اور سورت میں یقیناً سب سے زیادہ اثر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ اثر دکھا دیا اور ہم سرخرو ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ نے فرحت کا اظہار کیا، اور آپ نے ان بکریوں کو صحابہ کے لیے بالکل جائز قرار دیا۔ تو غور کیجئے، اس پوری روایت کے اندر یہ مسئلہ نکل رہا ہے کہ جو کام جائز ہوگا اس کے اوپر اجرت لینا جائز ہے، اور دم کرنا ظاہر بات ہے جائز ہے، تبھی تو اس کے انعام میں ملنے والی بکری بھی جائز ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو جھاڑ پھونک ہے یا جسے رکیہ کہا جاتا ہے، یہ اسلام کے اندر ایک حد تک جائز قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص مکمل طور پہ اس پہ انحصار کرتا ہے تو علماء نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات کے اندر اس پر عمل کیا ہے، لیکن ساری زندگی ایک ہی کام العیاذ باللہ کے نبی بیٹھا ہوا ہے اور جھاڑ پھونک میں مصروف ہے، تو پھر جہاد کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دم کرتے مکہ والوں پہ کہ سب آپ کے قدموں میں ہوتے، پھر صلح کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا دم کرتے کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتے، اور معاہدوں کی کیا ضرورت تھی؟ مشکلات کی کیا ضرورت تھی؟ بھوک برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے پیاروں کو اپنے سامنے بے بسی کے عالم میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل دین لے کے آئے ہیں۔ امت محمدیہ کے مقدر میں یہ نہیں تھا کہ سب ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جادو میں اور عمل میں مصروف ہیں علیہ باللہ، بلکہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی ہے، جہاں پر ہمارے لیے جواز ہوگا وہاں ہم اس پر عمل کریں گے، اور جہاں جواز نہیں ہوگا وہاں ہم اس سے دور رہیں گے۔ اس کے لیے ایک آسان سا قاعدہ یاد رکھیے کہ جو دم کیا جا رہا ہے وہ کلمات اور وہ الفاظ اللہ تبارک تعالی کے دین میں لائے ہوئے جو قواعد ہیں اور جو قوانین ہیں اس کے مطابق ہونے چاہیے۔ قرآن اور سنت کے الفاظ ہوں تو وہ سب سے اعلیٰ اور بہترین ہیں، اس سے بڑھ کے ہمارے دین میں کچھ نہیں، اور ان الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی صفات اور اسماء ہونی چاہیے، غیر اللہ سے صفت یا غیر اللہ کی مدد یا پکار نہیں ہونی چاہیے، فلاں بابے سے اور فلاں ولی سے اور فلاں قبر والے سے اگر مدد مانگی جا رہی ہے تو یہ تباہی ہے، اس سے دور ہونا بہت ضروری، کیونکہ دین اسلام کے اندر غیر اللہ برابر ہے، خواہ وہ کوئی بت ہو یا کوئی بابا ہو یا کوئی قبر ہو یا کوئی گھوڑا ہو یا کوئی جانور ہو، اللہ تبارک و تعالی کے سوا ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اور جو کلمات پڑھے جا رہے ہیں وہ معلوم المعنی ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو پڑھا جا رہا ہے یہ کیا چیز ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ احادیث میں آئے ہوئے دعاؤں میں سے کوئی دعا ہے، یہ ہمارے اسلاف میں سے جو اسلاف گزرے ان کے بتائے ہوئے وظیفوں میں سے کوئی وظیفہ ہے، ایسا نہیں کہ نامعلوم قسم کے الفاظ ہیں اور صرف جادو کے طور پہ یا اثر کے لیے اس کو پڑھا جا رہا ہے، یہ جائز نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ الفاظ کو مؤثر سمجھنا یہ مومن کے عقیدے کے خلاف ہے، مؤثر اللہ تبارک و تعالی ہے، شفا دینے والے اللہ تبارک و تعالی ہے، کام بنانے والے اور مشکل کشا حاجت روا وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ تو آپ کو جب آپ علاج کروا رہے ہیں یا آپ اپنا مسئلہ حل کرانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے ہی حل کروائیں گے، کسی اور ذات سے حل کروائیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، اور شرک اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے جو چاہیں معاف فرما۔ تو جو دم ہے اور اسی طرح جو جسے عام ہمارے عوام کے الفاظ میں چھو منتر کہا جاتا ہے، اس کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پہلے الفاظ پڑھے. اسی طرح ایک حدیث میں فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین ان الفاظ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو اپنے اوپر دم کرنے کا حکم فرمایا تھا. اور اسی طرح جو تعویذ ہے اس کی کیا حقیقت ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے. علماء فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی تمام روایات میں باقاعدہ صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تعویذ لکھا ہو اور کسی کو دیا ہو. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں آپ لکھ نہیں سکتے, اس لیے کہ اگر آپ لکھنے کے قادر ہوتے تو پھر جو سازشیں کرنے والے اور اعتراض کرنے والے جو بےمان تھے ان کو ایک بہانہ مل جاتا کہ یہ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں اور اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور اپنی طرف سے العیاذ باللہ احکام بنا رہے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس صفت سے امی کے طور پہ دور رکھا. یہ آپ کے اندر ایک خاصیت تھی کہ نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, اور ایسے الفاظ آپ کے ارشادات میں موجود ہیں کہ آنے والی پوری دنیا بھی مقابلہ کر لے. قرآن نے پہلے کہا 10 سورتیں لے آؤ, 10 آیتیں لے آؤ, ایک آیت لے آؤ نہیں لا سکا تو. یہ آپ کا معجزہ ہے, یہ قرآن کے برحق ہونے کی نشانی. تو تعویذ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے خود ثابت نہیں ہے, لیکن صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی جو میری بڑی اولاد ہے ان کو میں نے یہ کلمات سکھا دیے ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے حفاظت کے لیے, اور جو میری چھوٹی اولادیں ہیں جو پڑھنے کے قابل نہیں ہیں جن کو یاد نہیں ہوتا میں نے ایک کاغذ پہ لکھ کے ان کے گلے میں لٹکا دیا. اور عبداللہ ابن عمر جیسے عالم صحابی, آپ جیسے فقیہ صحابی, وہ کوئی کام شرع کے خلاف نہیں کر سکتے. تو علماء کرام میں جہاں پہ اشد ضرورت ہو اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو کے اثر کو مد نظر رکھتے ہوئے تعویذ کی اجازت دی ہے. لیکن یاد رکھیے تعویذ یہ ثانوی درجہ رکھتا ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اصل دم ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل فرمایا ہے وہ اصل ہوگا اور جو اس کے بعد ہوگا وہ اس کی نقل یا ثانوی طور پہ ہوگا. تو جو اثر دم کے اندر ہوگا وہ اثر تعویذ میں نہیں ہوگا. اور دم کے اندر جو شفا کے اللہ تبارک و تعالی راستے کھولیں گے اور دم کے اندر جو فوائد حاصل ہوں گے وہ فوائد تعویذ کے اندر قدرے کم ہوں گے. اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت میں آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو خاتون ولادت کے مرض میں ہو یا تکلیف میں ہو تو اس کو آسان کرنے کے لیے کلمات کسی تشتری میں یا صاف پلیٹ میں لکھ کے اور اس میں پانی ڈال کے اس کو پلا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں. یاد رکھیے مؤثر اللہ تبارک و تعالی ہے, کلمات کا اثر ڈالنے والا وہ اللہ کی ذات ہے. البتہ یہ ہمارے اسلاف کا اور ہمارے بڑوں کا ایک عمل ہے تو برائے ضرورت کیا جا سکتا ہے. لیکن جو شخص تعویذ دینے لگے, جو شخص صبح شام دم کرنے لگے, اس کو بہت بڑا پیر صاحب بنا لیا جائے, اس کو دنیا کا سب سے بڑا عالم سمجھا جائے اور اس کو اپنا مقتدا اور اپنا مربی بنا لیا جائے, یہ دین اسلام اور ایمان اور علم کے تقاضوں کے خلاف. پھر اصل کیا چیز ہے؟ اگر دم اور تعویذ میں علماء نے احتیاط کا کہا ہے اور برائے ضرورت کا کہا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے. اور وہ نعمت ہم اس کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کر رہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تم دعا کرو میں قبول کروں گا. جواب براہ راست ایک ذات کے پاس پہنچ سکتے ہیں, اپنا کام کروا سکتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دیجئے. اللہ سے رزق مانگ سکتے ہیں, اللہ سے اولاد مانگ سکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی سے اپنی تمام مرادیں مانگ سکتے ہیں. تو کیا ضرورت ہے ایسے معاملات کے اندر پڑنے کی جس میں دوسرے اپنے جیسے انسان کی خوشامدیں کرنی پڑے اور اس کے آگے پیچھے ہونا پڑے اور پھر وہ جا کے آپ کو ایک تعویذ دے اور وہ تعویذ آپ کا عمل کرے. اپنی قدر کو پہچانیے, اپنے راستوں کو پہچانیے اور یہ جانیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے آپ کو قریب کرنے والا اور اللہ سے آپ کا براہ راست کمیونیکیشن کا ذریعہ وہ دعا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اب دعا اوہو العبادہ, دعا خود ایک عبادت ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے دعا مخ العبادہ, دعا خلاصہ عبادت ہے. یہی سے علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے یہ عبادت ہے, لیکن دم کرنا اور تعویذ کرنا جائز ہے, عبادت نہیں ہے. لہذا اگر آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے, لیکن اگر کوئی دم اور تعویذ عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملنا. اس لیے کہ قرآن کی آیات اور اللہ تبارک و تعالی کے اسماء الحسنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک احادیث, جب ان کو کوئی مومن اپنے مقاصد کے لیے خواہ وہ دنیاوی ہو خواہ وہ گھریلو ہو خواہ وہ معاشی ہو, جب ان کے لیے استعمال کرے گا تو پھر ان چیزوں کا استعمال وہ عبادت نہیں ہے, اور جب عبادت نہیں ہے تو پھر اس پہ ثواب بھی نہیں ملنا. لہذا اس قسم کے بیہودہ قسم کے جو کہتے ہیں روحانی علاج کرنے والے دھوکے باز, ان سے اپنی حفاظت کیجئے, اپنے ایمان کو بچائیے, اپنے اعمال کو بچائیے. اور اتنی غلط بات ہے کہ کہا جائے روحانی علاج, جہاں دھوکہ دیا جاتا ہے تو وہاں پھر ہر چیز دھوکے کی ہوتی ہے. روحانی علاج یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا رشتہ توڑوا دیں, روحانی علاج یہ نہیں ہے کہ کسی کی جاب ختم ہو جائے یا کسی کے اولاد نہ ہو, والعیاذ باللہ, یہ تو تباہی ہے, یہ تو کفر ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے برا کیسے چاہ سکتا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ اور آپ کے خیالات سے دور بچنا, دوسرے مسلمان کا محفوظ ہونا, یہ آپ کے ایمان کی ضمانت ہے. میں نے آپ کے سامنے جو سورت تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں باقاعدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمایا کہ اس قسم کے جو بےہودہ جادو ہیں اور اثر ہے, سفلی ہے, سحر ہے, اس سے دور رہنے کی کوشش کیجئے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. روحانی علاج یہ ہے کہ کسی کے اندر حسد کی بیماری ہے تو اس کا علاج کیا جائے, اگر کسی کو غیبت کی عادت ہے تو اس کا علاج ہی روحانی علاج ہے. کوئی آدمی بدکلامی کرتا ہے, لوگوں کی عزت اور آفت اور عفتوں سے کھیلتا ہے, اس کو روحانی علاج کی ضرورت ہے. اپنے باطن کو درست کرنا اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنا یہ روحانی علاج ہے. وہ آدمی کیا روحانی علاج جانے جو صرف اس کام میں اس لیے پڑا ہوا ہے کہ شاید خواتین کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں علیہ باللہ, اور غلط قسم کے روزانہ آپ کے سامنے خبروں میں آتا رہتا ہے کہ فلانا عامل اور فلانا بابا وہ غلط نامعقول قسم کی حرکات میں پکڑا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی عزت کے اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس قسم کے معاملات میں بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے, اور مولوی صاحب کو, عالم کو, ایک نیک آدمی کو وہ تب تک مانتے ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ تعویذ لکھ کے نہ دے دے اور دم نہ کر دے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے عالم, فقیہ, مفتی اور اللہ کے ولی, ان کے پاس ایک شخص آیا, مولوی جی مجھے دم کر دیجئے اور مجھے تعویذ دے دیجئے. حضرت نے فرمایا مجھے تعویذ لکھنا آتا ہی نہیں ہے, میں کیسے دے دوں؟ بڑا حیران ہوا. آپ اتنے بڑے مولوی صاحب ہیں, پورے ہندوستان میں آپ کا نام ہے اور آپ کو تعویذ لکھنا نہیں آتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں, آپ مجھ سے جان چھوڑانا ہے, آپ مجھے ہر حال میں تعویذ لکھ کے دیں گے. حضرت فرماتے ہیں میں نے ایک پرچی لی اور اس میں لکھا یا اللہ یہ مانتا نہیں ہے اور میں جانتا نہیں ہوں، اور آپ اپنے فضل سے اس کا مسئلہ حل کر دیجئے، اور وہ لپیٹ کے اس کو دے دیا، جاؤ تمہارا کام ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کی دعا قبول فرمائی، اس کا کام ہو گیا. اب آپ خود بتائیے کہ نہ الفاظ کا کوئی کمال ہے، نہ اس پرچی کے اندر کوئی کمال ہے، البتہ اس شخص کی سفارش اور دعا جس شخصیت نے کی ہے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ بہت محبوب تھے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر جب کوئی اللہ والا اور کوئی ولی عالم ملتا ہے تو اس سے دعا کی درخواست کی جاتی ہے. آپ بھی دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، لیکن ان کو تنگ کرنا، ان کے پیچھے لگ جانا کہ آپ ہمیں لکھ کے دیں یہ مناسب نہیں، اس لیے کہ ان کو خود معلوم ہے کہ یہ ایک ایسا باب ہے شریعت کے اندر کہ جہاں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت باریک راستہ ہے. تعویذ اور دم کے معاملے میں کہیں ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ سیدھے راستے سے پھسل جائے اور غلط چیزوں میں لگ جائیں. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعمال اور جو راستے ثابت ہیں ہمیں اس پہ چلنا ہوگا، اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے اولاد کی تربیت میں بھی اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ وہ کہیں غلط راستے پہ نہ چل پڑے اور وہ کہیں اس قسم کے حرکات میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ جہاں سے آخر کار ان کا انجام برا ہو اور نجات سے محروم ہو جائیں. میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں بھی عطا کی ہیں، اور اسی طرح آزمائشیں بھی آتی ہیں. کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کے اولاد نہیں ہوتی، کسی کے رزق میں تنگی ہے، کوئی کسی اور معاملے کے اندر پریشان ہے، تو یہ آپ کے لیے رفع درجات کا سبب بن سکتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے مومن کے اوپر جو دنیا میں مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے نیکیوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں. لہذا یہ سمجھ لینا کہ چٹکی بجاتے ہی میرا مسئلہ حل ہو جائے گا اور میں فلانے عامل کے پاس چلا جاؤں تو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا کام آپ کے قدموں میں ہوگا، یہ صرف خیالی باتیں ہیں. یہ شیطان اور جنات جو راہ راست سے ہٹ چکے ہیں ان کا ایک ہتھکنڈا ہو سکتا ہے، وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے میں ہیں، لیکن آپ نے ان سے دور رہنا ہے. اور سب سے بہترین چیز، دو رکعت نماز پڑھیں صلاۃ الحاجات کے طور پہ، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم ترین موقع پہ دعا فرماتے تھے. جنگ کا مسئلہ ہو یا امن کا کوئی مسئلہ ہو، صلح کا کوئی مسئلہ ہو، مسلمان امت کے لیے کوئی بہتری کی بات ہو، کوئی خطرہ ہو، کوئی آسمانی آفت ہو، کوئی انسانی آفت ہو، ہر جگہ پہ احادیث بھری پڑی ہیں. بدر کے میدان کے اندر ہزاروں مشرکین مقابلے کے لیے آ گئے صرف 300 اور چند صحابہ کے ساتھ. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعویذ نہیں لکھا، وہاں آپ نے کوئی دم نہیں کیا صحابہ کو لائن میں کھڑا کر کے کہ میں نے دم کر دیا آپ جاؤ. آپ نے دعا اٹھائی اور اللہ تبارک و تعالی سے فرمایا کہ یا اللہ یہ آپ کی چند افراد امت ہیں، اگر یہ ختم ہو گئے تو اس روئے زمین پہ تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا. اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہوں گی، دعا کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہوگا. اور علماء فرماتے ہیں کہ مستجاب الدعوات، یعنی جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ ہوتا ہے جو زیادہ دعا کرتا ہے. آپ ایک کام زیادہ کریں آپ اس میں ماہر ہو جائیں گے. کہا جاتا ہے کہ جو زیادہ گاڑی چلائے وہ اچھا ڈرائیور ہے، جو زیادہ لکھتا پڑھتا ہو وہ اچھا انٹلیکچوئل اور لکھا پڑھا بن جائے گا. تو آپ دعا زیادہ کریں تو آپ دعا میں اچھے ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعائیں قبول فرمائیں گے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. نسألك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم الا فرجته ولا حاجه الا قضيتها يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك الصحه والعفه والامانه وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر امورنا. اللهم انا نسالك كل خير سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائیں، جو یہاں پہ ایمان اور عقیدے کی اور توحید کی اور اصلاح کی نیت سے جو باتیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو قبول فرمائیں. اگر کوئی خطا ہے اور اگر کوئی غلطی ہے تو اللہ تبارک و تعالی بہت بڑی ذات ہے، بہت رحیم اور کریم ہے، اپنے فضل سے معاف فرمائیں. اور جو صحیح باتیں ہوئی ہیں، جو درست کلمات کہے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مسلمان بھائیوں کے دل و دماغ میں ایمان اور عمل میں اس کو شامل فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی بیماروں کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائیں. جو پریشان حال ہیں غیب سے ان کی مدد فرمائیں. جو ہمارے بھائی دنیا سے گزر چکے ہیں حالت ایمان میں، اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائیں. پاکستان کے چپے چپے کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. یہاں کے حدود کی، یہاں کی سرزمین کی اللہ تبارک و تعالی دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے. اور صرف دنیاوی ترقی کوئی کارنامہ نہیں ہوتا، اے اللہ ہمیں دین کی ترقی عطا فرمائے، ہمیں اعمال کی ترقی عطا فرمائے، تاکہ دنیا بھی جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تعلیم دی ہے اس کے مطابق گزر سکے، اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکیں. جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی تمام شاخیں، اس کے متعلقات، جو دین کا ایک عظیم ادارہ ہے اور شب و روز اللہ کے دین کی خدمت میں مصروف ہے، اللہ تبارک و تعالی رو بترقی فرمائے، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے دشمنوں سے، سازشوں سے، مصیبتوں سے، اور اسی طرح آزمائشوں سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے دینی بھائیوں کو، ہمارے نمازیوں کو، یہاں تشریف لانے والے حضرات کو، اللہ اور اس کے رسول کی دین کی بات سننے والوں کو، ان کے گھرانوں کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اپنا فضل نازل فرمائے، اور ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہمیں متوجہ فرمائے، باقی تمام اسباب سے ہماری توجہ کو دور فرمائے. اے اللہ، اپنے علاوہ کبھی ہمیں کسی کے سامنے محتاج نہ بنا. اور اے اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. دنیا تو چند روزہ ہے، چند دنوں میں گزر جائے گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جب موت ہو تو حالت ایمان پہ ہو، اور قبر جنت کا باغ بنے، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمیاں عطا فرمائے. حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آپ کے دست اقدس سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے. کچھ افراد ہیں جو غمزدہ ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں جو پابندی سے تشریف لاتے ہیں بیانات میں. ان کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی تھی، لیکن اللہ کی مشیت سے وہ انتقال کر گئی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو شافعہ اور مشفعہ بنائے. اور اسی طرح اور بھی جتنے ہمارے بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مشکلات کو آسان فرمائے. میرے والد محترم کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. کچھ عوارض ہیں، کچھ بیماریاں ہیں، جس کی وجہ سے معمولات میں اور کاموں میں خلل آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان بیماریوں کو، عوارض کو صحت میں، شفا میں، عافیت میں بدل دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.